الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين صدق الله العظيم سورة الشعراء ہم آغاز کر رہے ہیں 227 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل قرآن کریم میں آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے طویل ترین یہ مکی سورہ مبارکہ ہے. سائز اور حجم کے اعتبار سے سورۃ الاعراف ہے لیکن تعداد آیات کے اعتبار سے طویل ترین سورت یہی سورۃ الشعراء ہے. اس کا بھی موضوع وہی ہے جو ہم نے پڑھا سورہ الاعراف اور سورہ ہود میں, یعنی انباء الرسل, رسولوں کے حالات کا اللہ نے ذکر فرمایا. یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضامین بار بار جو بیان فرمائے ہیں قوموں کی ہلاکت کے خاص طور پر, اس کے کئی مقاصد ہیں. نمبر ایک یہ کہ انسان دوسروں کے حالات کو پڑھ کر اور سن کر عبرت حاصل کرتا ہے. نمبر دو یہ ایک چیز اگر بار بار بیان کی جائے تو ذہن نشین ہو جاتی ہے. ماڈرن ایڈورٹائزمنٹ کا بھی مقصد یہی ہے کہ چیز کو کتنا ایڈورٹائز کیا جائے کہ وہ چاروں نچار انسان کی زبان پر آ ہی جائے جب وہ کسی دکان پر جا کر کھڑا ہو. اسی طرح نمبر تین, ان قوموں کے حالات کے بیان میں ہر دور کے اہل ایمان کو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ بہرحال فتح حق کی ہوگی اور اہل ایمان کی مدد یقیناً اللہ فرمائے گا بشرطے کہ وہ اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کریں. نمبر چار, ہر دور کے نافرمانوں کو وعیدیں ہیں, ڈراوے سنائے گئے ہیں کہ اگر وہ بھی نافرمانی کی روش اختیار کریں گے, حق کی مخالفت کریں گے تو بالآخر وہ بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے. یہ کچھ مقاصد ہیں جس کے تحت قرآن کریم بار بار ان واقعات کو بیان کرتا ہے. سورہ شعراء میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل سے ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا دوسرے رکوع سے لے کے رکوع نمبر چار تک, پھر پانچویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, اور پھر چھٹے رکوع سے زمانی ترتیب کے اعتبار سے رسولوں کا ذکر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. پہلا جو رکوع ہے اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور عذاب کے وعیدیں بیان کی گئی ہیں. طاسین میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے حوالے سے سورۃ البقرہ کے آغاز میں گفتگو ہو چکی ہے. تلک آیات الکتاب المبین, یہ روشن آیات یعنی قرآن, یہ روشن کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین, اے نبی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, جان پر کھیل جائیں گے. مراد ہے کہ اللہ کے رسول کو اتنا غم تھا ان کی اس نافرمانی کا کہ آپ چاہتے تھے کسی طرح ہی جہنم سے بچ جائیں. اس پر اللہ کی طرف سے تسلی دی جا رہی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں, اتنا غم نہ کیجئے ان کے پیچھے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ, اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی معجزہ نازل کر دیں. فظلت اعناقهم لها خاضعین, تو اس کے سامنے ان کی نظریں پس ہو جائیں گی. لیکن اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ بالجبر کسی سے منوا لیا جائے. اللہ نے ایک اوپن چوائس بندے کو دی ہے اور اسی میں اس کا امتحان ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر دو, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمانا چاہتا ہے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. جس طرف بندہ چاہے گا جانا اللہ وہ راستہ آسان فرما دے گی, لیکن بالجبر اللہ کسی سے نہیں منواتا. تو ایسا کوئی موزہ نہیں دیں گے ہم. وما یاتی من ذکر من الرحمن محدث, ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی. الا کانوا عنہ معرضین, مگر یہ کہ وہ اسے اعراض ہی کرنے والے ہیں. فقط کذبوا, یقینا انہوں نے جھٹلایا. فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, تو جلد ان کے پاس خبریں آئیں گی اس بات کی جس کا وہ عذاب اڑاتے تھے, یعنی وہ عذاب آیا ہی چاہتا ہے. اولم یروا الی الارض, کیا وہ دیکھتے نہیں زمین کی طرف. کم امبتنا فیہا من کل زوج کریم, ہم نے کس قدر اس میں عمدہ عمدہ ہر قسم کی چیزیں جوڑا جوڑا پیدا کی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ, بے شک اس میں نشانی ہے. ہر شے کو اللہ نے جوڑا میں پیدا فرمایا. سورہ داریات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن کل شے خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, ہر شے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کی تاکہ تم غور و فکر کرو. اور آج سائنس نے بتا دیا کہ پودوں کے اندر میل فیمیل کا معاملہ موجود. آج ہمیں آرکیٹیکٹس نے بتا دیا اور دیگر ماہرین نے بتا دیا کہ پہاڑوں تک میں نسل کا معاملہ جاری رہتا ہے اور ان میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, اور اس کا علم رکھنے والے بتا سکتے ہیں کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے. اس قدر اس میں چیزیں دکھے رہ چکے ہیں. ہر شے کو اللہ نے جوڑے بنایا. وعدہ لا شریک ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ان فی ذلک لآیۃ, یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین, اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک تمہارا رب زبردست ہے, بہت رحم فرمانے والا ہے, غالب بھی ہے, کل اختیار رکھنے والا بھی ہے, رحم فرمانے والا بھی ہے. نوٹ فرما لیجیے یہ جو آیات ہیں, آیت نمبر 8 اور 9. اب ہر رکوع میں ہم رسولوں کے حالات پڑھیں گے اور تقریباً ان رسولوں کے حالات میں ہر رکوع کے اختتام پر یہ آیات ہمیں ملیں گی, آیت نمبر 8 اور 9. مزید ایک بات ہم نوٹ کریں گے, سورت میں آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, 227 آیات ہیں اس میں جو سورہ شعراء پڑھ رہے ہیں, 11 رکوع ہیں. تو مکی صورتوں کی صفت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. ایک کوالٹی یہ ہے کہ خاص طور پر جو دورے اول میں مکی صورتیں نازل ہوئی اس میں آیات چھوٹی ہیں, ریتم بڑا فاسٹ ہے, جو ڈیوائن میوزک ہے قرآن کا وہ بڑا فاسٹ ہے اس کے اندر. وہ ایک پہاڑی علاقوں میں بہنے والا دریا ہو کہ جو تنگ راستے سے بہتا ہو تو شور کی آواز بہت تیز ہو اور روانی بھی اس کی تیز ہو لیکن شور کے ساتھ, وہ انداز ہے مکی صورتوں کا جس کا حسین ایک نظارہ اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آئے گا. اب دوسرے رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو تقریباً رکوع نمبر 4 تک جائے گا. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ, اور یاد کرو تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا, ان ائت القوم الظالمین, کہ ظالم لوگوں کی قوم کے پاس جاؤ, قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس, الا یتقون, کیا وہ خبردار نہیں ہوتے, اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں ہیں. قال ربی انی اخاف ان یکذبون, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے جھٹلائیں, بشری تقاضے کے تحت کہا, اور یہ ضیق صدری, اور میرا دل تنگ ہوتا ہے, ولا ينطلق لسانی, اور میری زبان خوب نہیں چلتی. تفصیلات ہم پڑھ کر آ چکے ہیں دیگر مقامات پر. مراد ہے کہ جوش خطابت میں کچھ کمی محسوس کر رہے تو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کیا. قال سے الى ہارون, تو بس ہارون کی طرف بھی پیغام بھیج دے, اس کو بھی نبوت عطا فرما دے. ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون, اور ان کا مجھ پر ایک الزام بھی ہے, بس مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے. یہ تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے سورت القصص میں, اور سورہ قصص میں بھی آیت نمبر 15 میں ایک شخص مارا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, بالکل ایک معصومانہ انداز تھا موسیٰ علیہ السلام کا, ایک مکہ رسید کیا ہوا مر گئے, اس کی تفصیل آئے گی سورہ القصص میں رکوع نمبر 15 میں, یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. وہ سورہ قصص پہلے آ چکی ہے, اس کے بعد نازل ہو رہی. غلام علیہ ذنبن فاخاف ان یقتلون, اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے اے اللہ, بس مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. قالت اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, فذهبا بآیاتنا, تم دونوں جاؤ میری آیات کے ساتھ, انما معکم مستمعون, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سننے والا ہوں. فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین, پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, اسے کہو کہ بے شک ہم تمام جہان والوں کے رب کے رسول ہیں. ان اوصل معنا بنی اسرائیل, کہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. ہم پڑھ کر آ چکے, بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا قبطیوں نے, مصریوں نے, فرعون ان کا بادشاہ تھا. قال الم نربک فینا ولیدا, اب وہ فرعون کہہ رہا ہے کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے درمیان نہیں پالا. اب یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے, جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تھا اس وقت بادشاہ کوئی اور تھا, فرعون تو لقب مصر کے بادشاہوں کا, اور جب موسیٰ علیہ السلام اب بڑے ہو گئے اور دعوت لے کر آ رہے ہیں, اس وقت فرعون دوسرا ہے, اور یہ وہ تھا جو پہلے فرعون کا بیٹا تھا اور ان کے ساتھ پلا بڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے پالا, بلکہ کہہ رہے ہم نے پالا, کیونکہ اس فیملی کا ایک حصہ تھا, ان کا ایک بیٹا تھا فرعون کا اور دیگر اس فیملی کے ممبرس میں سے ایک تھا. تو کہہ رہے کہ قال الم نربک فینا ولیدا, کہ ہم نے تجھے بچپن میں اپنے درمیان پالا نہیں, وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, اور تو ہمارے درمیان رہا اپنی عمر کے کئی برس. وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو نے وہ کام کیا, وہی جو قتل ایک ہو گیا تھا, اور تو نے وہ کام کر ڈالا, اور تو ناشکروں میں سے ہے. اب یہ الفاظ فرعون کے ہیں. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس کو کیا تھا جبکہ میں حق کے متلاشی لوگوں میں سے تھا. یہ ضالین سمجھ لیجئے, سورہ الفاتحہ میں پڑھتے گمراہ کا ترجمہ ٹھیک ہے, لیکن یا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور سورہ الضحا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اے نبی آپ کو حق کی تلاش میں سرگردہ پایا تو آپ کو ہم نے ہدایت عطا فرما دی. تو جو شخص ابھی حق کی تلاش میں ہو اس کو بھی ضال کہا جا سکتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس معنی میں کہا یہ کام اس وقت ہوا تھا جب ان پر ظہور نبوت کا معاملہ پیش نہیں آیا تھا. ظہور نبوت کا معاملہ بعد میں پیش آیا, اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے کام ہوا تھا تو فرمانے کہ یہ بے کام اس وقت کر بیٹھا تھا جبکہ میں خود حق کی تلاش میں سرگردان تھا. ففررت منکم لما خفتکم, تو میں چلا گیا, بھاگ گیا تمہارے درمیان سے, خفتکم تم سے ڈرا, فوہب لی ربی حکما وعلما, تو میرے رب نے مجھے حکمت اور علم عطا فرمایا, میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی, قوت فیصلہ عطا فرمایا, شعور کی پختگی عطا فرمائی, وجعلنی من المرسلین, اور مجھے رسولوں میں سے بنایا. وہاں سے چلے گئے تھے, بعد میں پھر مدین سے واپس آ رہے تھے, اس وقت ظہور نبوت ہوا. یہ تفصیل آگے چل کے انشاءاللہ آئے گی. اب یہ ایک دو ٹوک انداز میں اس وقت کے فرعون کو جواب دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے. ایک بیٹے کی پرورش کر کے تم نے احسان کیا اور پوری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے, تو کیا تم مجھ پر اپنا احسان جتا رہے ہو؟ یہ لگتا ہے کہ اس مقام پر بالکل جلالی انداز ہے موسیٰ علیہ السلام کا ٹیٹ فور ٹیٹ والا جواب. اب ایک مکالمہ شروع ہو رہا ہے. قال فرعون, فرعون نے کہا وہ وما رب العالمین, رب العالمین کیا ہے جس کی تم دعوت دیتے ہو؟ یہ انداز اس کا, کیونکہ خود دعویٰ کر بیٹھا تھا خدائی کا. سورہ النازعات آیت نمبر 23 میں الفاظ ہے انا ربکم الاعلی, دعویٰ کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو فرمایا کہ قال رب السماوات والارض وما بینهما, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا رب ہے آسمان و زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے, ان کنتم موقنین, اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال لمن حوله الا تسمعون, اب اس نے چاہا کہ کسی طرح سچویشن کو ٹیکل کیا جائے, کسی طرح لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے. یہ سرچنگ کوئسچنز آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے, لوگ کہیں اپنے اندر جھانک کر سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں. تو بات کو ہٹانے کی غرض سے اس نے کہا لمن حوله الا تسمعون, اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے ہو؟ یہ موسیٰ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ ایک نفسیاتی انداز ہوتا ہے کسی کی, یا تو کریکٹر اسینسیلیشن کر کے یا سائیکولوجیکلی اس کو دبا کر اس کی بات سے ہٹانے کے لیے. یہ اس نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے دعوت جاری رکھی. قال ربکم ورب آبائکم الاولون, موسیٰ علیہ السلام نے مزید الیبوریٹ کیا وہ رب تمہارا بھی ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادا کی بھی. یہ بڑا حسین انداز ہے دعوت کا, میں نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میرا بھی رب وہ ہے, تمہارا رب بھی وہی ہے, تمہارے باپ دادا کا رب بھی وہی ہے. کیونکہ رب وہ ہے بات اس کی مانی جائے گی, کیونکہ رب وہ ہے اطاعت اس کی جائے گی, وہ تمہارا بھی تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی رب ہے. قال ان رسولکم الذی, رسول لکم الذی ارسل الیکم لمجنون, وہ بولا تمہارا جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقینا یہ دیوانہ ہے. معاذ اللہ, جن لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ اس طرح کی زبان پر اتر آتے ہیں. قال رب المشرق والمغربی وما بینہما, موسیٰ علیہ السلام نے اور وضاحت کی وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی, وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. یہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنے کا لازمی ہے, اور فرعون کی جھوٹی جو بادشاہت کا دعویٰ تھا یہ خدائی کا دعویٰ تھا, اس کے انکار کا بھی یہ جملہ ذریعہ بن رہا ہے. وما بینہما ان کا بھی رب ہے, ان کنتم تعقلون, اگر تم سمجھتے ہو تو. قال ان اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, اب غصہ آگے اس کو برداشت نہیں ہوگا, اور جو بے دلیل لوگ ہوتے ہیں وہ غصے پر بگالم گلوچ پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں. قال ان اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, وہ بولا اگر تو نے ان کو, اگر اے موسیٰ تم نے کوئی اور معبود بنایا میرے سوا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا. قال ولو جئتک بشیء مبین, چاہے میں تیرے پاس ایک واضح دلیل لے کر آؤں تب بھی. قال فأت به إن كنت من الصادقين, اس نے کہا اچھا اگر تو سچوں میں سے تو دکھا دے. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا, اچانک وہ نمایاں واضح اظہار بن گیا. ونفع يده فإذا هي بيضاء للناظرين, اور اسے انہوں نے اپنے ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید ہو گیا. یہ دو مزارن بار بار پڑھ کر آ رہے ہیں. یہ دوسرا رکو مکمل ہوا. اب تیسرے رکو میں ذکر آئے گا مقابلہ جو ہوا اور جادوگروں کے ایمان لانے کا ذکر جو ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے. اب ہوا کیا ہے, اس نے خود ہی دلیل مانگی, موسیٰ علیہ السلام نے دکھا دیا, یہ ہو گیا پریشان. اب پریشانی کی کیسے مقابلہ کیا جائے, کیوں اگر یہ کھڑے رہے تو ہم تو گئے کہاں سے, کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. اب تیسرا رکو شروع ہو رہا ہے. قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم, فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا بے شک یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تعمرون, چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہاری سرزمین سے نکال دیں تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب بات ہاتھ سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی, کسی طرح سمجھانا ان کو, کسی طرح تو مقابلہ کرنا ہے. اب سارے خدائی کے دعوے کر اب رہ گئے, اللہ کے واسطے تم بتا دو کہ کیا کریں, اس کا کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين, وہ بولے اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں نقیب بھیج دو, مراد یہ کہ اکٹھا کرنے والے, جمع کرنے والے. یأتوک بکل ساحر علیم, وہ تمہارے پاس لے آئیں بڑے ماہر جادوگر. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم, پس جادوگر جمع کیے گئے ایک معلوم دن کے وقت, مقرر وقت میں, جو ہم پہلے پڑھ کر آ چکے, یوم الزینہ تھا ان کا, عید کا دن, اور دن دہاڑے دن چڑھے تھا تاکہ لوگ بھی آسانی سے جمع ہو جائے, چھٹی ہوگی اور سب کو واضح طور پر دیکھنے کا موقع مل جائے دن کی روشنی میں. وقیل للناس هل انتم مجتمعون, اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے تم لوگ. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین, تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب ہو جائیں. اب مسئلہ کیا ہو گیا, اگر تو جادوگر غالب آتے تو ان کا ایمان محفوظ رہتا جیسا تیسا ان کا ایمان تھا, اور جادوگر مغلوب ہو جاتے پھر تو موسیٰ کی بات کو ماننا ہی پڑے گا. یہ سارے ان کی جو من مانی باتیں تھیں ان کا انحصار اس بات پہ رہ گیا کہ جادوگر جیتتے ہیں کہ ہارتے ہیں. فلما جاء السحرۃ, پھر جب جادوگر آئے, قالوا فرعون, فرعون نے کہا, انہوں نے کہا فرعون سے, قالوا لفرعون, انہوں نے فرعون سے کہا, ائن لنا لاجرا, کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، یہ دنیا پرستی کا اظہار ہو گیا. قال نعم، اس نے کہا ہاں ہاں. وانکم اذا لمن المقربین، اور اس وقت تم ہو جاؤ گے مقربین میں سے، مقرب کیے گئے لوگوں میں سے. قال لهم موسی القوا، موسی علیہ السلام نے کہا ڈالو، ما انتم القوا، جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. فالقوا حبالهم وعصيهم، تو انہوں نے اپنی رسی اور لاٹیاں ڈالیں. وقالوا بعزة فرعون، اور بولے فرعون کے اقبال کی قسم، فرعون کے اقبال سے، اننا نحن الغالبون، بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں. فالقى موسى عصاه، پس موسى علیہ السلام اپنا عصا ڈالا. فاذا هي تلقف ما يافقون، تو اچانک وہ نگلنے لگا جو کچھ انہوں نے جھوٹ گھڑے تھے. فالقي السحرۃ ساجدین، جادوگر سجدے میں بے اختیار گرا دیے گئے. قالوا آمنا برب العالمین، وہ بولے ہم ایمان لائے تمام جہان والوں کے رب پر. تفسیرات آ چکی ہیں پچھلی صورتوں میں. ربی موسیٰ و ہارون، جناب موسیٰ اور ہارون کا. قال فرعون نے کہا آمنتم له قبل ان اذن لكم، کیا تم اس پر ایمان لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. معاذ اللہ. فلسوف تعلمون، تم جل جان لو گے. لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولاصلبنکم اجمعین، میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا مخالف جانب سے، اور ضرور تم سب کو سوری دوں گا. قالوا لا دیر لا بعیر، انہیں کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ ایمان و جادو کروں گا. بخاری کی حدیث، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلامت ہو، نشانی سامنے آئے، بندہ لپک کا قبول کرتا ہے. ہم نے سورہ نور کے پانچ رکوع میں یہ بات پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت 190 سے 195 کی روشنی میں یہ بات پڑھی، سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں بات پڑھی. فطرت سلیم ہو، نشانی سامنے آتی ہے، دعوت رسول سامنے آتی ہے، انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. جم گئے ایمان پر، لا بعیر، کوئی حرج نہیں. انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم لوٹ کر جانے والے اپنے رب کی طرف. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہماری خطائیں معاف فرما دے گا. ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں. یہ اپنے ایمان کا انہوں نے اظہار کر دیا اور اس پر استقامت کا بھی اعلان کر دیا. چوتھا رکوع ہے آل فرعون سے نجات کا ذکر، اور پھر یہی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل یہ وارث بنا دیے گئے زمین کے، اس کا ذکر آئے گا. وأوحينا إلى موسى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. ان اسری بعبادی انکم متبعون، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بس فرعون نے شہروں میں اکٹھے کرنے والے بھیجے. ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں. وانهم لنا لغائظون، اور بے شک ہمیں غصے میں لانے والے ہیں. وانا لجميع حاضرون، اور بے شک ہم ایک جماعت مسلح تیار. یہ اس نے اپنے تکبر کا اظہار کیا. اب اللہ کا تبصرہ. فاخرجناهم من جنات وعيون، پس ہم نے نکالا انہیں ان کے باغات سے اور چشموں سے. وکنوز ومقام کریم، اور خزانوں اور عمدہ ٹھکانوں سے. کذالک، اسی طرح. وورثناها بنی اسرائیل، ہم نے ان کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو. یہ بھی زندہ آیات ہیں آج کے دور کے لیے، ہر دور کے لیے. ظالم طرح طرح کے وہ حربے اختیار کرتے ہیں مظلوموں کو دبانے اور مٹانے کے لیے. فرعون نے بھی کیے، اور کہا کہ ہم تو بڑے غصے میں ہیں ان کے خلاف، تیاری کرو ان کے خلاف. اللہ کہہ رہے ان کو ان کے باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عمدہ ٹھکانوں سے اللہ نے نکالا، اور نکال کے اللہ نے کیا کیا؟ غرق کیا اسی جگہ جہاں سے اللہ نے اہل ایمان کو بچا لیا، اور اسی جگہ غرق کیا ان کو. اور اللہ کہہ رہے وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ کو ان کا وارث بنا دیا. آگے ذکر مزید آئے گا. ان کے بعد اللہ نے اقتدار کس کو دے دیا؟ بنی اسرائیل. آج بھی حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے. اگر کہا جائے تو یہ دجال کا آخری فتنہ ہے، دجال کا آخری مارکہ ہے جو اب پیش آ رہا ہے ہمیں، اور حق اور باطل کی آخری لڑائی ہے جو اس وقت شروع ہو چکی ہے. دنیا کو پھر ہے مارکہ روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو پکارا، اللہ کو پامر دیے مومن کے بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ ساری مشین جو ہے ابلیس کی وہ اس وقت آ چکی ہے ایمان اور اہل ایمان کو، اور اسلام اور اہل اسلام کو دبانے کے لیے، اور اپنے اپنے علاقوں سے نکل نکل کر اہل ایمان کے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں. کہیں عراق، کہیں افغانستان، کہیں فلسطین، اور کہیں دیگر علاقے. آیا زندہ ہے بالکل. بالآخر انجام کیا ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق ان الباطل کان زہوقا، حق آ جائے گا باطل مٹ جائے گا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اور اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ بالآخر وارث بنائے گا اہل ایمان کو. سورة النور آية نمبر 55. بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ لازما زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا جیسے اللہ نے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی. محسوس یہ ہوتا ہے کہ سارا سیٹ اپ تو دجال کے لیے تیار ہو چکا. دجالی تہذیب, وہ دجال آئے گا اور اپنی دجالیت کی بادشاہت کا اعلان کرنا ہے اس نے, اور پھر وہ آخری مار کا گرم ہوگا اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, جناب مہدی بھی موجود ہوں گے, اور پھر آخر کیا ہوگا؟ یہ ساری مشینری جو لگ رہی ہے اس وقت دجالی فتنے کی پروموشن کے لیے, معلوم ہوتا ہے اس کا اگلا پروسیس کیا ہوگا. گلوبلائزیشن جہاں انسان پہنچ چکا, اس حد تک اللہ کا دین غالب ہونا ہے, اللہ کے وعدے ہیں. سورہ نور آیت 55 کے تحت ہم کچھ باتیں سمجھ چکے ہیں, اور پھر یہی ساری ترقی, یہی ساری ٹیکنالوجیز, یہی سارے وسائل, محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی, اس کی ترویج اور اس پر عمل درآمد کے لیے استعمال ہو جائے. یہ ہے اللہ کا معاملہ سورہ یوسف آیت نمبر 21 کی روشنی میں. اللہ غالب علی امره, اللہ اپنے امر پر غالب ہے, اور اس کا ایک امر یہ بھی ہے سورہ الصف آیت نمبر 8 اور سورہ التوبہ آیت نمبر 32, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. یہ اپنے پھوکوں کی چراغ سے, اپنے منہ سے جو ہے پھوکوں سے اللہ کے اس نور کو, اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ حالات اور یہ واقعات ہر دور اور ہمارے اس دور کے لیے رہنمائی ہمیں عطا کرتے ہیں. اب دوبارہ ان الفاظ کو پڑھیے, انھا اولائے لشر جماعت قلیلون, یہ تو ایک چھوٹی سی جماعت ہے, یہ مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے ہماری نگاہوں میں؟ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, اور بے شک وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. کہیں وہاں میں آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے ہمیں, کہیں افغانستان میں آپریشن کرنے پڑ جاتے ہیں ہمیں, کہیں بغداد کی ریڑھ سے بجانی پڑتی ہے ہمیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, اور بے شک جماعت مسلح تیار ہیں, بڑے بڑے تیارہ بردار جہاز ہمارے پاس موجود ہیں, کروز میزائل ہمارے پاس موجود ہیں, بہترین ٹیکنالوجیز ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ, پس ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے نکالا, اور کنوزیں اور مقام کریم اور خزانوں سے عمدہ ٹھکانوں سے نکالا, ایسے ایسے نکالا کہ جن کی اولادیں گئی ان کی افواج میں لڑنے کے لیے, وہ والدین آ کے سڑکوں پر اب جو ہے وہ مظاہرے کر رہے کہ ہماری اولادوں کو واپس بلاؤ. کَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, یہ بات ابھی باقی ہے جو بنی اسرائیل کا معاملہ ہو گیا تھا, اسی طرح ہم نے ان کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو. یہ سابقہ امت مسلمہ تھے, اب ہم امت مسلمہ ہیں, لیکن شرط لازم یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنی امت ہونے کا ثبوت پیش کرے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی اور زمین کا وارث اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان تقاضوں کو سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فاتبعوہ مشرقین, سورج نکلتے انہوں نے ان کا پیچھا کیا. فلما ترا جمعانی, جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسروں کو دیکھا. قال اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہنے لگے, انا لمدرکون, یقین ہم تو پکڑے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کا یقین ایک رسول کا توکل اللہ پر. قال اللہ, فرمایا ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ جلد مجھے راستہ دکھائے گا. اوحینا الی موسیٰ, بس ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف, ان اضرب بعصاک البحر, کہ تم اپنا عصا مارو دریا پر. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, وہ دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. وأزلفنا ثم الآخرين, اور ہم نے ان کی جگہ دوسروں کو قریب کر دیا, یعنی فرعون کے لوگوں کو, آل فرعون. یہ الفاظ قرآن کے واضح ہیں, دریا پھٹا اور ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. منکرین سنت اس مقام پر عقلی توجیہات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہائی ٹائڈ اینڈ لو ٹائڈ ہو گئی تھی, مد و جزر چاند کی وجہ سے جو ہوتا ہے, لو ہوا تو موسیٰ نکل گئے لے کے 6 لاکھ کو, اور ہائی ہوا تو فرعون غرق ہو گیا. اتنا لو ہو گیا تھا اور اتنا ہائی ہو گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, عقل دوڑانے کی تو کوشش کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اسباب ہمارے لیے ہیں, ہم ان کے پابند ہیں. مسبب الاسباب, اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے. آگ جلا دی ہے, اللہ نے نہیں چاہا ابراہیم کو آگ نہیں جلایا علیہ الصلوۃ والسلام. دریا اپنا لیول برقرار رکھتا ہے, پانی اپنا لیول برقرار رکھتا ہے, اللہ نہ چاہے نہیں رکھ سکتا, اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی. دریا پھٹا ہے, موسیٰ 6 لاکھ افراد کو لے کر نکلے ہیں علیہ السلام, اور پیچھے آیا آل فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کے, ان کو غرق کیا گیا ہے. وَذَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ, پھر ہم نے ان کی جگہ دوسروں کو قریب کر دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ سب کو بچا لیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. یہ الفاظ آ گئے ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یہ نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقینا تمہارا رب زبردست یعنی غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کا تذکرہ بھی. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے والد کو کہا اور اپنی قوم کو تم کس کی عبادت کرتے ہو. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں بس ہم ان کے پاس جمے بیٹھے ہیں. اعتکاف کے معنی یکسو ہو کر جم کر ایک جگہ بیٹھ جانا، مسنون ہے رمضان کے آخری عشرے میں ایک طرف ہو جانا، دنیا سے کٹ کر اور اللہ سے دعا لگانے میں مشغول رکھ لینا اپنے آپ کو. آگے پوری اسی معنی میں فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ، قسم ان کے پاس جمع بیٹھے رہتے ہیں. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ لَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے سوالاً پوچھا کہ وہ تمہاری بات سنتے جبکہ تم پکارتے ہو. او يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، یا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ، وہ بولے نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے پایا، تو باپ دادا یہ کر رہے تھے ہم یہ کریں گے. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس کیا تم نے دیکھا، کبھی غور نہیں کیا کس کی تم عبادت کرتے ہو. انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پچھلے باپ دادا بھی. فإنهم عدو لی، بس بے شک وہ میرے دشمن ہیں. الا رب العالمین، مگر یہ کہ تمام جان والوں کا رب میں اس کی عبادت کرتا ہوں، باقی تمہارے جھوٹے معبود تو میرے دشمن ہیں یا میری بھی ان کے خلاف دشمنی کا اعلان ہے. اس کے بعد بڑے پیارے الفاظ ابراہیم علیہ السلام کی، الذی، وہ کون ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، یہ نعمت ہے اس کی. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينَ، تو وہ مجھے شفا دے دیتا ہے. حالانکہ بیمار بھی کون کرتا ہے، اللہ، لیکن یہ پیغمبران اخلاق سے بعید بات ہے. اس میں ایک نفی کا پہلو ہے، ایک پستی کی طرف جانے کا پہلو ہے، زوال کی طرف جانے کا پہلو ہے. اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف کر لی، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. الذی یمیتنی ثم یحیین، وہ یہ جو مجھے موت دے گا اور مجھے زندہ فرمائے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما، یعنی دنیا میں نیک لوگوں کی معیت میں حصہ لائے، نیک معاشرہ ہو، اور آخرت میں حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو. واجعل لی لسان صدق فی العاقلین، اور میرا ذکر خیر بعد کے لوگوں میں جاری فرما دے. سورہ صافات میں ہم پڑھیں گے وترکنا علی فی العاقلین، وہی قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اللہ نے بعد والوں میں اس کو جاری فرما دیا. ایسا جاری فرمایا قربانی کو کہ ہر سال کروڑوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، اور ایسا ذکر خیر ان کا جاری فرمایا کہ درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، تو دوسرے جس رسول کا نام آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ کون ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دیں. معلوم ہوا کہ جنت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے. بعض لوگ جہلا قسم کے، صوفیانہ مزاج رکھنے والے جہلا قسم کے، وہ کہتے ہیں اللہ سے جنت بھی مانگنی چاہیے. ایک انتہا یہ بھی ان لوگوں نے اختیار کی کہ اگر اللہ جہنم میں ڈال کر بھی خوش ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے. جہنم اللہ کی رضا کا مقام نہیں ہے، اللہ کی رضا کا مقام جنت میں ہے. بخاری کی حدیث، سب سے آخری نعمت دیدار الہی، اور اللہ کی رضا کا اعلان وہ جنت میں ہوگا، نہ کہ جہنم میں. مانگنی چاہیے جنت اللہ سے. وَجَعَلْنِ مِن وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اور میرے باپ کو بخش دے. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. یہاں ترجمہ گمراہ کریں گے ہم، لیکن نوٹ فرما لیجیے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ مکی سورتیں ہیں. سورہ التوبہ آیت نمبر 114 میں الفاظ آگے جو مدنی سورت ہے، کہ جب معلوم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ باپ مشرکی ہے، تبرأ من، تو وہ ان سے باز آ گئے، باپ کے لیے پہ توبہ استغفار انہوں نے نہیں کی. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے اے اللہ اس دن رسوا نہ کیجیے جب تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ کہ جو پاکیزہ دل لے کر آیا، جس میں حب الہی ہو، جس میں فکر آخرت ہو، جس میں رضائے الہی کی طلب اور طلب ہو. یہ جو دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا، صرف مال و اولاد کام آنے والے نہیں. ہاں قلب سلیم ہے، اعمال صالحہ ہیں، اولاد کو نیک بنایا وہ صدقہ جاریہ ہوگی، مال کو صدقہ جاریہ بنایا وہ کام آ جائے گا، لیکن یہ ہوگا قلب سلیم کے ساتھ. قلب سلیم نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ قلب سلیم رکھنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے. وأذلفت الجنة للمتقين، اور جنت تقوی اختیار کرنے والوں کے قریب کر دی جائے گی. اب یہ نہیں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ بہت مشقت ہے چلنے پھرنے کی، نہیں، قریب کر دی جائے گی. وبرزت الجحیم للغاوین، اور دوزخ ظاہر کر دی جائے گی گمراہ لوگوں کے لیے. وقیل لهم اين ما كنتم تعبدون، اور انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. ہم پڑھائے سورہ حج آیت 73 میں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کوئی شاید چھین کر لے جائے واپس بھی نہیں لے سکتے. فَقُبُكِبُوا فِيهَا هُمَ الْغَابُونَ، بس وہ اور گمراہ جہنم میں اونے منہ ڈالے جائیں گے. وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب. قالوا وهم فيها يقتسمون، وہ کہیں گے جب کہ ہم جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے. تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے. لیکن وہاں کا ماننا کوئی فائدہ نہیں ہے، مانے یہاں بندہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے. اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جبکہ ہم تمہیں جھوٹے معبودوں کو کہتے ہیں، جب ہم تمہیں سارے جہانوں کے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے تھے. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں تو صرف مجرمین نے گمراہ کیا. یہ مراد ہے یہ پادری، یہ پنڈت، یہ پیر، یہ پروہت، یہ پجاری، جو مذہبی ٹھیکے دار بن کے بیٹھے رہے، اللہ اور بندے کے درمیان جنہوں نے پردے حائل کیے، وہ تھے جو انسانوں کی عظیم اکثریت کو لے ڈوبے. جوڑنا چاہتے تھے اللہ سے اپنے آپ کو درمیان میں لا کے، دراصل اپنی تجوریاں بھرنا، اپنی مسندوں کو چمکانا، اپنے مالوں میں اضافہ کروانا، یہ مقصود تھا ان پادریوں، پروہتوں، پجاریوں اور پنڈتوں اور پیروں کا. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرمین نے. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، بس ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ ہی کوئی ہمارا غمخوار دوست ہے. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس کاش ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہوتا دنیا میں تو ہم بھی اہل ایمان میں سے ہو جاتے. یہ بہت بڑی اف ہے، بہت بڑی کاش ہے. دنیا میں بندہ مانے تو فائدہ ہے، وہاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ اس حسرت ناک انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. ان نفی داری کا رہا آیا، بے شک اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب جو زمانی ترتیب ہے جس کے حساب سے ہم نے سورہ آراف مطالعہ کیا، سورہ ہود مطالعہ کیا، اسی ترتیب سے رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یاد کرو تم کے بھائی نوح علیہ السلام نے اسے کہا کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. یہ بھی پرسنالٹی کا ایک کرائیٹیریا، رسول امانت دار ہوتے ہیں، ان کے کردار پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، اور یہ کردار بھی ان کی دعوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے آتا ہے. انی رسول امین، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم پر اس سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ بھی دعوت کی صداقت کی دلیل، مال نہیں چاہیے مجھے، واہوا نہیں چاہیے دنیا کی، بس قبول کر لو. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے، جو تمام جہان والوں کا رب ہے. فتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. قالوا، وہ بولے انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ہم تمہاری بات مانے اور تمہاری پیروی کرنے والے تو گھٹیا لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے. یہ ہر دور میں رہا، اس کی تفصیل میں عرض کر چکا کہ اول قبول کرنے والے دعوت حق کو غلام ہوا کرتے تھے یا کمزور طبقات اور نوجوان. غلام اور کمزور طبقات کیوں؟ اس لیے ہوتے ہیں دعوت حق میں ان کو اپنے مسائل کا حل دکھائی دیتا، انصاف، آگے بڑھتے ہیں. دوسرا طبقہ نوجوانوں کا کیوں؟ مصلحتیں نہیں ہوتی، بیڑیاں پاؤں میں نہیں ہوتی، جوان خود ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے، آگے بڑھ کے قبول کرتے ہیں. لیکن جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت کے چودھری اور ٹھیکے دار وہ کہتے ہیں تو ہمارے زمانے کے گئے گزرے لوگ ہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ، یہ ان کی ٹول ہوا کرتی تھی۔ انؤمن لکم، ہم تمہاری بات مانیں، وہ تبعک الارذلون، جبکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ قال وما علمی بما کانوا یعملون، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا خبر کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی ان کا مقام، ان کی کیا کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب صرف میرے رب پر ہے اگر تم سمجھو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، بے شک میں تو صاف صاف طور پر یہ خبردار کرنے والا ہوں۔ قالوا، وہ بولے، لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تو باز نہ آئے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میرے قوم نے بے شک مجھے جھٹلایا، فافتح بینی وبینہ فتحا، بس میرے اور ان کے درمیان میں ایک کھلا فیصلہ باز ہے، فیصلہ فرما دے۔ ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے نجات عطا فرما اور جو میرے اہل ایمان ساتھی ہیں ان کو بھی۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ تھے بھائی کشتی میں سوار تھے انہیں نجات عطا کی۔ ثم اغرقنا بعض الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو غرق کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، قصے یہ واقعات سبق آموزی اور عبرت کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور وہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقین تمہارا رب غالب ہے بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کذبت عاد للمرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی ہود نے اسے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسالکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر بلندی پر بلا ضرورت ایک نشانی تعمیر کرتے ہو؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، اور تم بناتے ہو مضبوط شاندار محل کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ واذا بطشتم بطشتم جبارین، اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو جابر بن کر گرفت کرتے ہو۔ یہ تین آیات میں بڑی سخت باتیں آئی ہیں۔ نمبر ایک، ہر بلندی کے مقام پر نشانیاں تعمیر کرتے ہو، بڑے بڑے پہاڑی پوائنٹس ہیں اور وہاں پہ پکنک پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں، پیسہ بہت ہے لوگوں کے پاس اس کے لیے، تین تلوار بنائی جا رہی ہیں، دو تلواریں بنائی جا رہی ہیں، اب ان کو باقاعدہ ریفرنش دوبارہ کیا جا رہا ہے، ان کی پالش کی جا رہی ہے۔ مینار پاکستان بنا دی، ہم نے پکنک پوائنٹ بنا دیا۔ موئنجو داڑو عبرت کی جگہ تھی، ہم نے پکنک پوائنٹ بنا دیا۔ بڑا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، بلا ضرورت، کوئی حاصل نہیں اس کا، نہ کوئی ذہنی طور پر کوئی ورزش میسر آئے، نہ کوئی قلبی طور پر کوئی سکون میسر آئے، روحانیت کا تو کوئی دور دور کا تعلق نہیں۔ اس کے لیے پیسہ ہے، اس کے لیے فنڈنگز ہیں۔ ہاں 50% آبادی بلو پاورٹی لیول زندگی بسر کرے کوئی مسئلہ نہیں، ان چیزوں کے لیے پیسہ بہت ہے، ان کے پاس بھی تھا، اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اور وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم بناتے ہو مضبوط شاندار محل کے شاید تمہیں ہمیشہ رہے نا، لگتا نہیں یہ بڑے بڑے پوش ایریاز کے محلات کو باہر سے دیکھتے ہوئے، اندر تو جانے کیا دو کہ شاید کبھی مرنا بھی ہے، مارمل ایسا تھوپا گیا ہے کہ صدی ہو جائے شاید یہاں پر رہنا ہوگا۔ واش رومز بات عتیفے کی نہیں ہے، بات حقیقت پر مبنی ہے، وہ حصہ گھر کا واش روم کے جہاں بمشکل تھوڑا سا گزارا جاتا ہے، جس کا ایریا پورے گھر کے ایریا سے بہت ہی کم ہوگا، ریشو پروپورشن کے دباؤ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن پورے گھر پہ جو خرچ ہو رہا ہے اور اس واش روم کی سجاوٹ کے لیے جو کچھ خرچ ہو رہا ہے، ذرا اس ریشو پروپورشن کو دیکھیے، کہاں سے ٹائلز آ رہے ہیں، کہاں سے اٹلی کی سینیٹری آ رہی ہے، اور باقاعدہ لوگوں نے اس میں اور عیاشیوں کے سامان رکھے ہوئے ہیں، فلیٹ اسکرین لگا رکھی اس کے اندر، لیپ ٹاپس رکھے ہوئے ہیں، لائبریریز بنا رکھی ہیں، ایک واش روم کے اندر انا للہ وانا الیہ راجعون، اتنے بڑے بڑے محل بناتے ہو، شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی خاتون کو دیکھا، غالباً وہ لیپ رہی تھی اپنی دیوار کو، لیپنے سے مراد مٹی وغیرہ سیمنٹ ملا کے کچھ لگانے، اس کو لیپنا کہتے ہیں۔ اسے کیا کر رہی ہوں؟ اس کو تیار کر رہی ہوں۔ کیا تو یقین رکھنا جمع تمہارا باقی بھی رہے؟ یہ تاثر ہونا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول کو دیکھا ایک بوری کے اوپر کاٹ پر آپ لیٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چٹائی پر جس سے مبارک پر کرتا بھی نہیں ہے، نشان پڑ گئے بدن پر. حضرت عمر نے دیکھا، بعض علماء نے اس طرح روایت کیا اس کو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے رسول پوچھتے عمر ہو رہے ہو؟ میں کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو، کس طرح کے بادشاہ، یہ بڑے بڑے بادشاہ یہ وقت والی بستروں پر سوتے اور آپ اللہ کے رسول اور آپ کے جسم مبارک پر یہ چٹائی کے نشان؟ تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں یہ پسند نہیں کہ یہ دنیا لے جائے، ہمیں اللہ آخرت عطا فرماتے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اپنے بڑے شاندار محل تم بنا کر شاید تمہیں ہمیشہ رہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم گرفت کرنے پر آتے ہو تو ظالموں کی طرح گرفت کرتے ہو. یہ آج کے بھی ظالم، ابو غریب جیل، سابرا کی کیمپس 1982، ابو غریب جیل عراق کے اندر، کچھ نیٹ پہ تصاویر آئیں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بتانے والے کہتے ہیں افغانستان کی تصاویر آ جائیں تو لوگ پاگل ہو گئے، جنگلوں میں نکل جائیں گے. کیا ظلم ان بدبختوں نے کیا. اینڈ کلیم ٹو بی دی سو کالڈ سیولائز نیشن آن دی ارتھ. فإذا بطشتم بطشتم جباری، گرفت کرنے پر آتے ہو تو ظالموں کی طرح گرفت کرتے ہو. آگے ان کا انجام آ رہا ہے. یہ ذکر تو ہے قوم عاد کا، لیکن قرآن زندہ کتاب، سورہ انبیاء آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. واقعہ ہزاروں برس پہلے کا تصویر پیش کی جا رہی ہے آج کے دور کی. فتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس اللہ سے ڈرو جس طریقے میں تمہاری مدد فرمائی، تم جانتے ہو کیا کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا. تمہارا اپنا کوئی اختیار و کمال نہیں ہے، اس پر اتراتے ہو، اس پر نافرمانیاں کرتے ہو، اس پر ظلم کرتے ہو، اس کی وجہ سے صلی اللہ کو بلا بیٹھتے ہو. امر تکم یہ نام و بنین، اس نے تمہیں مویشی اور بیٹوں سے مدد عطا فرمائی. میں جنات و عیون، اور باغات اور چشموں سے مدد عطا فرمائی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. بچو اللہ کے عذاب سے. قالوا سلام علینا وعدتا ام لم تکن من الواعدین، وہ بولے برابر ہے، تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمیں ماننا ماننا نہیں ہے. ان ہذا الا خلق الاولین، یہ تو عادت ہے پچھلے لوگوں کی، ہر دور میں ڈرانے والے سے کھڑے ہوتے رہے خدائی فوجدار بن کر، ہونا کچھ نہیں ہے. وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں. اب اللہ کا عذاب آیا. فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے ان کو جھٹلایا. فَهَلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور مصر سلیمان لانے والے نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تمہارا رب غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد آٹھواں رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. کذبت ثمود المرسلین، یقیناً ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نے ان سے کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں، مراد اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسالکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجر الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے. اتترکون فی ما ہاؤنا آمنین، کیا تم یہاں کی چیزوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے، ہمیشہ یہ رہنا تمہیں کیا؟ نہیں. قرآن کو ایک اور مقام پر کہتا ہے سورۃ تکاثر میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً ان نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. اور رہنا ہمیشہ نہیں ہے، تین دفعہ قرآن کہتا ہے موت آنی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت آیت نمبر 57، کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اتترکون فی ما ہاؤنا آمنین، کیا تم یہاں کی چیزوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے. فی جنات و عیون، باغات و چشموں میں. ودروع و نخل طلعها ہضیم، اور کھیتیوں میں اور نرم و ناد و خوشوں والی کھجوروں میں. وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، اور تم بڑے فخری انداز میں پہاڑوں سے گھر تراش، یہ بڑی بڑی عمارت پہاڑوں کو تراش کر کر کے بناتے تھے. یہ قوم ثمود کا ذکر ہو رہا ہے. قوم عاد اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، انہوں نے پہاڑوں کو تراش تکر کر کے، اس وقت کی انجینئرنگ اتنی عالم تھی، بڑی بڑی عمارت بنائی. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، اور تم فخری انداز سے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو. فتقوا الله واطيعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ولا تطيعوا امر المسرفين، اور حد سے بڑھ جانے والوں کا کہا نہ مانو. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، وہ جو فساد مچاتے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا، وہ بولے، انما انت من المسحرين، کہ تم تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہو. معاذ اللہ، ما انت الا بشر مثلنا، تم تو نہیں ہو مگر ہمارے طرح کے ایک انسان. فاتی بآیت ان کنت من الصادقین، پس اگر سچوں میں سے ہو تو کوئی نشانی کو مزہ لے آؤ. قال هذه ناقۃ، صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک معین وقت تک کے لیے اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمہاری پینے کی باری بھی ہے. تفاصیل تفصیل اس کی ہے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی اس کے لیے مقرر کیا گیا اور ایک دن مقرر کیا گیا قوم کے جانوروں کے لیے. بلا تمسوها بسوء، اور اس کو برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فیاخذکم عذاب عظیم، تو تمہیں آ پکڑے گا ایک بڑے دن کا عذاب. فعقروها، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی جس کی وجہ سے وہ کھا پی نہیں سکی، مر گئی. فعقروها، بس اسے مار ڈالا. فاصبحوا نادمین، بس وہ پشیمان ہو کر رہ گئے. فاخذهم العذاب، بس انہیں عذاب نے آ پکڑا. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقینا تمہارا رب نہایت غالب ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد نواں رکوع شروع ہو رہا ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. کذبت قوم لوط للمرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسالکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، اور میرا اجر تو رب العالمین پر ہی ہے، وہی عطا فرمائے گا. اتعطون ذکران من العالمین، کیا تم نفس کی خواہش کے لیے آتے ہو مردوں کے پاس تمام جہان والوں میں سے. اور کسی نے یہ بری حرکت نہیں کی، ہومو سیکچویلٹی ہم جس پرست تھی، عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کے جانوروں میں بھی معلوم حتیٰ کہ اس کا ثبوت نہیں مل سکا ہے. اتعطون ذکران من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس خواہش نفس کے لیے آتے ہو تمام جہان والوں میں سے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو وہ جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی. فطرت سے فرار اختیار کرتے ہو، نسل انسانی کی بقا کی الہی جو پلاننگ ہے اس میں تم رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہو. یہ چند ہزار برس پہلے تھے، آج قانون کے سہارے گیز اور لیزبین پورے پورے علاقوں کے بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے خلاف بغاوت، فطرت کے خلاف بغاوت. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ہو حد سے بڑھ جانے والے لوگ. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، وہ بولے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے. بڑے تم پاکیزہ بنتے ہو، یہ ذکر پہلا چکا ہے. انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں. گویا اصلاح کرنے والوں کی بھی مخالفت کرتا ہے انسان، جبکہ وہ الہی تعلیم سے ہٹ کر انسانیت کی پستری شکل پر پہنچ جائے، یا یوں کہیے شرف انسانیت سے گر کر پستی کی طرف پہنچ جائے، تو وہ اصلاح کو بھی قبول نہیں کرتا اور اصلاح کرنے والوں کا بھی مخالف ہو جاتا ہے. اگر تو باز نہ لوط، اے لوط لتکونن من المخرجین، تو نکال دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قال انی لعملکم من القالین، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے اس فعل سے بیزار ہونے والا ہوں. رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال کے وبال سے برائی سے بچا لے. فنجیناہ و اہلہ اجمعین، تو ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی، وہ بھی بیٹی ہے فقط. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بیڑیا کے جو کہ ان کی بیوی تھی، ایمان وہ مومنہ نہیں تھی اور نافرمان تھی. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے رہ گئی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، بقی عذاب میں مبتلا کیے گئے. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فساء مطر المنذرین، بس کیا بری بارش ہے جن پر بس کیا ہوئی بری بارش ہے کہ جے جن سے وہ ڈرائے جس سے وہ ڈرائے گئے. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے. وما كان اكثرهم مؤمنين، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقینا تمہارا رب غالب ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد دسواں رکوع شروع ہو رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ اہل مدین بھی کہلاتے ہیں اور اصحاب الایکہ بھی کہلاتے ہیں. یہ اصل میں ایکا اور مدین دو قبائل کے نام بھی تھے اور پوری بستی کا نام بھی مدین تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ, ان کے بیٹے تھے مدین, ان سے نسل آگے چلی ہے. تو ایکا بھی کہا, اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے, اصحاب مدین بھی کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, چٹایا ایکا والوں نے رسولوں کو. اذ قال لهم شعیب الا تتقون, جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین, بے شک میں ایک امانت دار رسول ہوں. تتقوا اللہ واطیعون, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر تو رب العالمین پر ہے. ان میں معاشرتی برائی, ان میں جو معاشی برائی آئی تھی ناپ تول میں کمی کی, اس کا ذکر. اوف الکیل ولا تکونوا من المخسرین, تو ناپ تک پورا دو اور خسارہ گھٹانے والوں میں سے مت ہو جاؤ. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور وزن کرو ٹھیک سیدھی ترازو کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین, اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور مخلوق کو بھی جو پچھلے گزر چکے. قالوا انما انت من المسحرین, وہ کہنے لگے یقیناً تم تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہو. بعد اللہ وما انت الا بشر مثلنا, اور تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے ایک انسان. وہی نظنک لمن الکاذبین, اور ہم یقیناً تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. پاس کے تعینہ کی صفحہ من السماء, تو تم ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو. ان کنت من الصادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو. قال ربی اعلم بما تعملون, فرمایا شعیب علیہ السلام نے میرے رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. عذاب نازل کرنے کی اختیار بھی اسے حاصل ہے, بالا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اسے جانتا ہے خوب. فکذبوہ, تو انہوں نے انہیں جھٹلایا. فاقہم عذاب یوم الذلہ, تو ان پر صاحبان والے دن کا عذاب آیا. بادل میں بڑے بڑے شولے ان پر برسائے گئے. انہ کان یوم عظیم, بے شک وہ ایک بڑا سخت دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیۃ, بے شک اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین, اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور یقین تمہارا رب غالب ہے بہت رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع آ رہا ہے جس میں عظمت قرآن کا ذکر ہے, مشرکین کو وعید سنائی گئی ہیں اور اہم ہدایات دی گئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور شعراء ان کی بے عملی اور بد کرداری کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس ہنسی کی طرف سے جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے. نظر بھی روح الامین, اس کو لے کر اترے ہیں جبریل امین, ان کو روح الامین کہا جاتا ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین, تاکہ آپ کے دل پر نازل کیا انہوں نے تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. لانے والے بھی روح جبریل امین, آنے والی وحی اس کو بھی روح کہا جاتا ہے, اور روح محمدی نے وصول کیا اس کا مسکن دل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نغمہ وہی ہے کہ نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. لانے والے بھی روح جبریل امین روح الامین, سننے والی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مسکن دل. فرمایا علی قلبک, آپ کے قلب مبارک پر. لتکون من المنذرین, تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں. بلسان عربی مبین, واضح عربی زبان میں, لغہ فصاح جسے کہا جاتا ہے, مراد خالص دیہاتی عربی, اس میں قرآن کا نزول ہوا, وہ خالص ادبی عربی ہے. وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور بے شک یہ پہلے پیغمبروں کے صحیفوں میں بھی ہے. مراد یہ کہ قرآن پچھلی کتابوں کا مہیمن حفاظت کرنے والا, جو تعلیمات پچھلے رسولوں کی دی قرآن بھی دعوت دیتا ہے. ہاں پچھلی کتابوں میں جہاں تحریف ہوئی, یہ قرآن اس تحریف کو دور کر کے حق لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. تو کیونکہ ان تعلیمات کا بیان اس قرآن میں آ گیا, اس لیے کہا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور یقیناً یہ قرآن پہلے پیغمبروں کے صحیفوں میں بھی موجود ہے. اولم یکن لہم آیا, کہ ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں. ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, کہ اسے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل. مشرکین کو سنایا جا رہا ہے, مکے سے لوگ مدینے جاتے تھے, مدینے سے لوگ مکے آتے تھے, یہود تک بھی بات پہنچ رہی تھی. تو قرآن نے ان کو کہا کہ تم جا کے یہود کے علماء سے بھی معلوم کر لو. انہیں معلوم ہے کہ نشانیاں اللہ دیتا رہا, ہدایات اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے وحی کی صورت میں دیتا رہا. تو اولم یکن لہم آیا, کہ یہ بات ان کے لیے نشانی نہیں ہے. یعلمہ علماء بنی اسرائیل, کہ اسے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل. یہود کو بھی اگر لے لے تو ان کی کتابوں میں موجود, عرض کیا جا چکا, ڈیٹرونومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18, کتاب استثناء باب نمبر 18, آیت نمبر 18 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات موجود. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بک آف میتھیو چیپٹر نمبر 1 آیت نمبر 1, 2, 3 یعنی متی کی انجیل اس کا پہلا چیپٹر اس کی پہلی 3 آیات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارات موجود. گاسپل آف برناباس مارکیٹ میں اویلیبل ہے چیپٹر نمبر 17, چیپٹر نمبر 22, چیپٹر نمبر 33, چیپٹر نمبر 87, چیپٹر نمبر 93. ان سارے چیپٹرز کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے آنے کی بشارات موجود. اس وقت بھی موجود تھی, ورقہ بن نوفل بھی پہچان گئے تھے اور آپ کو جانتے تھے. حضرت عبد الرب السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا, یہودی عالم تھے. نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا, وہ عیسائی تھے. آج بھی جو قبول کر رہے ہیں, چاہے وہ علامہ اصل کا نام ہو, ریبرٹ ویس جن کا نام تھا پہلے, یا وہ یوسف اسلام کا نام ہو جو کیٹ اسٹیونز کے نام سے پہلے موجود تھے, آج بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارات اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں موجود ہیں. اس کی طرف اشارہ مشرکین کو بھی دیا گیا ان کے زمانے کے اعتبار سے. اولم یکن لہم آیا, کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں, ایعلمہ علماء بنی اسرائیل, کہ اسے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل. اب ان کی طرف سے کچھ اعتراض آتے تھے, اس کا جواب, ولو نزلناہ علی بعض العجمین, اور اگر ہم اسے کسی عجمی کسی غیر عربی پر نازل کرتے, فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین, اور پھر وہ ان کے سامنے پڑھتا تو اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر ان کا اعتراض کیا ہوتا, کلام عربی میں ہے اور پڑھنے والا عجمی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ عجمی عربی بولنا شروع کر دے اعلیٰ ترین لیول کی تو اور زیادہ بول زیادہ بات ہوتی ہے اور ان کا حجت تمام ہوتی, لیکن تب بھی ان کو ماننا نہیں تھا. باقی حجت ایسی تمام ہے, یہ نبی امی ہے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی, 40 برس تک بالکل خاموش. یہ 40 برس میں یہ کیا ہو گیا, یہ تو معجزہ ہے, لیکن جنہوں نے نہیں ماننا وہ مان کر کبھی نہیں دیں گے. اس لیے اگلی آیت میں فرمایا, کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم نے مجرمین کے دلوں میں انکار داخل کر دیا ہے. اہل ایمان کے لیے قرآن شفا, سورہ یونس آیت نمبر 57, لیکن جھٹلانے والوں کے لیے رجس علی رجس, ان کی زندگی میں, ان کی نافرمانی میں, ان کی ہمدردی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یا اس کو فرمایا, کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم نے مجرمین کے دلوں میں انکار کو داخل کر دیا. لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم, وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. فیاتیہم بغتتن, ان پر اچانک آ جائے گا, وہم لا یشعرون, اس حال میں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. فیقولو, پھر وہ کہیں گے, هل نحن منذرون, کیا ہمیں مہلت دی جائے گی, افبعذابنا یستعجلون, بس کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے ہیں. افرائیت ان متعناہم سنین, کیا تم نے دیکھا نہیں, ذرا دیکھو تو, اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچائیں, ثم جاءہم ما کانوا یوعدون, پھر ان پر آ جائے وہ جس کی انہیں وعید سنائی جاتی تھی, جس عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا تھا, ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون, جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے ان کے کیا کام آئے گا. 1000 برس بھی جی لو, عذاب آئے گا تو یہ مال و اسباب کام نہیں آئیں گے. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا, اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے, نصیحت کے لیے. اللہ رسول کو بھیجتے ہیں, اتمام حجت ہوتا ہے, لوگ ہنگامی کرتے ہیں تو عذاب آتا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15, وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول کو بھیجتا نہیں, ہم خبردار کرنے والے بھیجتے رہے ان کی نصیحت کے لیے. وما كنا ظالمین, اور ہم ظلم کرنے والے نہ تھے. وما تنزلت بھی شیاطین, اب ایک اور اعتراض کہ بھائی ان پر تو کوئی شیطان آ جاتا ہے, معاذ اللہ, کوئی جن آتا ہے جو اس سے کھا جاتا ہے, اس کی نفی. وما تنزلت بھی شیاطین, اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون, اور ان کے لیے روا اور جائز بھی نہیں, نہ وہ اس قابل ہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ قرآن کی وحی میں سے کچھ لے لیں. انهم عن السمع لمعذولون, بے شک وہ اس کے سننے کے مقابل سے دور کر دیے گئے, وحی کے نزول کی حفاظت کی گئی ہے. فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين, پس اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو ورنہ تم مبتلائے عذاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو عذاب دیا جاتا ہے. اس کے بعد بڑی اہم رہنمائی, اولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے امت کے لوگوں کو. وانذر عشیرتک الاقربین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. ابتدائی 3 سال انفرادی طور پر دعوت کا کام جاری رہا, اس صورت میں آگے بات اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. اسی سنت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے, اپنے گھر والے اپنے رشتہ داروں تک اللہ کے دین کی بات پہنچانا ہمارا فرض ہے, ذمہ داری. اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ ان کو کھانے پر بلایا, پہلی مرتبہ کھانا کھا کے چلے گئے, بات نہیں سنی, دوسری مرتبہ کچھ شرم آئی ہوگی کہ کھانا بھی کھا کے گئے ہیں تو بات سنی بھی. وہ بات یہ الگ ہے. اور ایک بخاری شریف کی حدیث میں تفصیل ہمیں ملتی ہے, اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کو سامنے کھڑا کر کے کہا, اے بنو عبد مناف, اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی, اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جو آج مانگنا مجھ سے مانگ لو, کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں. یہ واضح طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کیا اور اس حکم پر عمل کیا. وہ انذر عشیرتک الاقربین, اور خبردار کیجئے اپنے گھر والوں, اپنے قریب رشتہ داروں کو. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اور اپنے بازو جھکائے رکھیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اہل ایمان میں سے آپ کی پیروی کی. یعنی اصل رشتہ تو ایمان کا ہے نا, ان ایمان کے رشتے ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ دار ہے اس سے تعلق قائم رکھیے اہل ایمان سے, ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے. یہی ہدایت ہے سورہ الکہف آیت نمبر 28 میں, دور مشکلات کے حوالے سے, اے نبی ان سے تعلق قائم کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا جوئی چاہتے ہیں, ان سے تعلق قائم کرنے کا ذکر. اسی طرح سورہ التوبہ آیت نمبر 119, کون مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ, اس کی تلقین یہاں کی جا رہی ہے. فرمایا کہ وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اور اپنے بازو جھکا دیجئے ان کے لیے جنہوں نے اہل ایمان میں سے آپ کے لیے پیروی کی. بازو جھکانا یہ شفقت اور نرمی کرنے کا اظہار ہے. مرغی بھی اپنے پروں کی آغوش میں لے لیتی ہے اپنے بچوں کو, یہ شفقت کا اظہار ہے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, اے نبی اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم کرتے ہو بے شک میں اس سے بیزار ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, اور توکل کیجئے اس اللہ پر, اس ہستی پر جو زبردست ہے, رحیم رحیم ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, وہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اب اللہ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور نمازیوں میں آپ کا چلنا پھرنا بھی اللہ دیکھتا ہے. اس کی ایک توجیہ اس طرح ہے, تشریح اس طرح ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اوقات میں صحابہ کی نماز دیکھتے تھے, کون قیام اللیل میں میرے رب کو پکار رہا ہے. آپ نے ایک دن سنا ابو بکر صدیق آہستہ ادا کر رہے تھے نماز, آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے, عمر فاروق بہت تیز آواز میں تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح پوچھا ابو بکر آواز سلو کیوں تھی, فرمایا اللہ کے رسول جس اللہ کو سنانا مقصود تھا وہ سن رہا تھا. پوچھا عمر تمہاری آواز کیوں زوردار تھی, کہا اللہ کے رسول میں شیطان کو بھگا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم آواز ذرا اونچی کر لو, اور اے عمر تم آواز ذرا سلو کر لو, رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ تو تفصیل واقعہ ہوا, لیکن اے نبی وتقلبک فی الساجدین, سجدہ کرنے والے نماز ادا کرنے والوں میں آپ کا پھرنا اللہ دیکھ رہا ہے. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اب بتایا جا رہا ہے جن شیاطین کے نازل ہونے کی بات مشرکین مکہ کر رہے تھے وہ آتے کس پر ہیں. حل انبیوکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر شیطان اترتے ہیں. تنزل علی کل افاق اثیم, وہ اترتے ہیں ہر بہتان لگانے والے گناہگار پر. یلقون السمع واکثرهم کاذبون, سنی سنائی بات ڈال دیتے ہیں ان کے کانوں میں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں. یہ کاہن, یہ نجومی, یہ فارچون ٹیلر, سب جھوٹے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے, جس نے کسی نجومی یا کاہن کی بات کو مانا اس نے اس کا انکار کیا جو میں لے کر آیا ہوں, یعنی اللہ کی کتاب. شریر الفاظ یہ اور اس کو اخبارات میں آ رہا ہے, فون کیجئے, قسمت معلوم کیجئے, کوئی مریل توتا پرانی سائیکل پرانی سی چادر لے کے بیٹھا ہوا ہے نجومی بن کر اور وہ قسمتیں بتا رہا ہے, حرام ہے ان سے استفادہ کرنا. تو فرمایا کہ سنی سنائی باتیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں, واکثرهم کاذبون, اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں. تو شیاطین اس قسم کے لوگوں پر اترتے ہیں. اب آ رہا ہے سورت کا معاملہ جس کا نام سورت شعراء ہے, شاعروں کا پول کھولا گیا. اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے الزام لگایا تو شاعر شعر پیش کر رہے, اس کی نفی. اور شاعر کیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کے مطابق جنرل قرآن بات بیان کر رہا ہے. شعراء یتبعهم الغاوون, شعراء ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, کیا تم نے دیکھا نہیں وہ ہر وادی میں سرگردہ رہتے ہیں, زمین آسمان کے قرابے ملا دیں گے, بیٹھے زمین پر ہیں ساتوں آسمان سے اوپر کی باتیں کر رہے ہوں گے, ہر وادی میں سرگردہ. نمبر تین, وہ انہم یقولون ما لا یفعلون, اور وہ یہ کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر وہ عمل نہیں کرتے. شعراء تو ایسے ہوتے ہیں, نمبر ایک ان کی پہلی گمراہ لوگ کرتے ہیں, بالکل جو ان کی عقل ماؤت ہو جائے, ایک سلینگ ورڈ ہے, ان قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں. اور محافل میں جا کے دیکھیں شراب کباب چل رہا ہے, بالکل مدہوش ہے, بے ہوش. اس قسم کے لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں, یہ جنرل بات قرآن کرتا ہے. نمبر دو, ہر وادی میں گھوم رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. اور نمبر تین, قول و فعل کا تضاد, جو کہتے اس پر عمل نہیں کرتے. کیا محمد کریم پر یہ باتیں چسپا ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی پیروی کرنے والے دیکھو کیسے پیارے لوگ ہیں، ان کی باتیں دیکھو کتنی عمدہ ہیں، دل کو اپیل کرنے والی ہیں، ان کی قول اور عمل کو دیکھو کوئی تضاد نہیں ملے گا. اسی لیے سورہ یاسین آیت نمبر 69 میں کہا گیا وما علمنا الشعر وما ينبغي له، ہم نے شعر نہیں سکھایا نہ ان کے شاعر شان ہیں. چنانچہ ہو گئی بات ایسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں، ایسے کچھ جیسے لوگ ہیں جن کو شاعری سے زیادہ دلچسپی نہیں، لیکن کچھ مشہور شعر ہوتے ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں. تو ایک عرب کا مشہور شعر ہوگا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا چاہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ نے پڑھا اور غلطی کر گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے اور کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ وما علمنا الشعر، اللہ نے آپ کو شعر نہیں سکھایا. وما ينبغي لها، نہ آپ کی شاعری شان ہے کہ آپ کو شاعری آتی ہے. اگر آتی ہوتی تو الزام لگ جاتا، تب الزام پہلے ہوتا. نہیں آتی، آپ کی شاعری شان نہیں ہے، قرآن شاعر نے شعر نہیں ہے. وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. کسی نے بڑے بڑے شعرا اس کے آنے کے بعد دنگ رہ گئے، جواب نہیں پیش کر سکے، کچھ اور ہی شعر ہے. اقبال بھی شاعر ہے لیکن وہ کہہ جاتا ہے یہ کتابیں نیز چیزیں دی، چیز دی گرس، وہ کتاب نہیں، عام مانو جو تم سمجھتے ہو، چیزیں دی گرس کچھ اور ہی چیز ہے. یہ ہے شعراء کا پھول جو قرآن کریم نے کھولا، اور اقبال بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. اسے اقبال نے خود کہا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ہے اس کے عمل میں بھی تضاد اور قول میں بھی. وہ خود کہتا ہے چہرہ سنت رسول سے دور، لیکن سنت رسول میں بہت ڈوبی ہوئی باتیں بھی کی ہیں. تو بہرحال زیادہ سے زیادہ یہ کہ رحمت اللہ علیہ نہ کہیں، لیکن اس اللہ کے بندے کا ہم پر احسان ہے. اور بقول محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کہ اس دور میں جس شخص پر سب سے زیادہ معرفت قرآنی کا نزول ہوا ہے رب کائنات کی طرف سے، وہ کہتے ہیں میری نگاہ میں وہ اقبال سے سوا کوئی قریب قریب ہی نہیں پہنچتا اس کے. لیکن سب کے باوجود وہ اقبال کو کہتا ہے. تیسری بات جو آئی، یقولون ما لا يفعلون، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ ہے معاملہ شعراء کا. قرآن نے جنرل بات کہہ دی، ایکسیپشن اگلی آیت کے اندر، الا الذين امنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے بدلہ دیا بعد اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا. چار باتیں ایکسیپشن میں، چار باتیں، ایمان، عمل صالح، اللہ کا کثرت ذکر، اور اگر ظلم ہوا تو اس کا بدلہ لینا. اس ایکسیپشن میں بہترین مثال حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی طرح کعب بن مالک بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مشرکین کی طرف سے آنے والی ہجو، یعنی جو وہ شان رسول میں گستاخی کرتے تھے، اس کا جواب دیتے تھے. تو ایک ایسی شاعری جس سے اللہ یاد آئے، ایک ایسی شاعری جو پاکیزہ ہو، ایک ایسی شاعری جو نیک اعمال کی طرف لے کی جائے، ایک ایسی شاعری کہ جس میں کسی نے کچھ بات کسی پر الزام لگانے کی ہو، کہ اسلام پر اعتراض اٹھایا ہو، اس کا جواب دینا مقصود ہو، بالکل جائز ہے. یہ ایکسیپشن ہے. اور اسی کے متعلق حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، ان من الشعر لحکمہ، یقیناً بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، اور بعض بیان وہ جادو کا اثر رکھتے ہیں. تو اشعار اگر اچھے ہوں اور بیان کرنے والے صفات کے ساتھ متصف ہوں تو ایسی شاعری جائز ہے، یہ ایکسیپشن ہے. ادر وائز شاعروں کے متعلق مجموعی بات قرآن نے دی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، وہ قریب جان لیں گے جن لوگوں نے ظلم کیا کہ کس کروٹ انہیں لوٹ کر جانا ہے، کیا ان کا انجام ہوگا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.